الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 27-28 سال پہلے ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے ٹیچر نے ایک مضمون لکھا تھا. اس بندے کا نام تھا سیموئل ہنٹنگٹن اور اس کے مضمون کا نام اس نے رکھا تھا دا کلیش آف سیولائزیشنز، یعنی تہذیبوں کا ٹکراؤ. بہت ہی دلچسپ وہ مضمون تھا اور اس کو بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا بھی اور اس کے اوپر بات بھی کری. نام کیا تھا اس کا؟ کلیش آف سیولائزیشنز. تو اس میں اس نے آرگیو یہ کیا تھا، یعنی اس کا یہ آرگیومنٹیشن تھا، یہ اس کے دلائل تھے کہ دنیا کے اندر بہت ساری سیولائزیشنز گزری ہیں، جن میں سے اس نے لسٹ ڈاؤن کر کے کوئی 8 سیولائزیشنز بتائیں. تو اس نے اپنے مضمون میں اس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا کہ یہ جو 8 سیولائزیشنز گزری ہیں دنیا کے اندر، ان کے درمیان آپس میں کتنا فرق ہے یا کتنا فرق نہیں ہے، کیا یہ واقعی انڈیویجولسٹک اور یونیکنیس ان کے اندر ہے یا ان کے درمیان آپس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اس کے لیے نا اس نے جو سیولائزیشنز گنوائی، تو ان میں سے ایک سیولائزیشن جو پہلی اس نے کہا وہ تھی لاتن امریکن سیولائزیشن. لاتن امریکہ ویسے تو کہتے ہیں ساؤتھ امریکہ کو، جنوبی امریکہ کا جو برس اعظم ہے جس کے اندر چلی ہے اور برازیل ہے، ارجنٹینا اس کے اندر ہے، بہت بڑا بر اعظم ہے یہ. تقریباً نارتھ اور ساؤتھ امریکہ جو ہے وہ برابر کے سائز کے ہیں. تو اس بر اعظم کے اندر جو سیولائزیشن ہے، تو اس کو اس نے ایک سیولائزیشن قرار دیا کہ یہ لاتن امریکن سیولائزیشن ہے. لیکن اس کے انالیسس کے بعد اس نے کہا کہ اس کا جو نام ہے نا لاتن امریکہ، تو اس نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ جو سیولائزیشن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ یورو امریکن سیولائزیشن کے ساتھ بہت قریبی ہے، کیونکہ یورو امریکن سیولائزیشن بھی ایک سیولائزیشن اس نے اس میں کاؤنٹ کری تھی. تو لیٹن جو ہے یورپین لینگویج ہے، ٹریڈیشنل یورپین لینگویج، جسی کی بنیاد کے اوپر پھر انگلش اور دوسری ویسٹرن یورپین لینگویجز بنی ہیں. اور اس کا ایک، یعنی اگر آپ عیسائیت کی زبان اصلاً کہا جائے تو وہ انگریزی زبان نہیں ہے اصلاً عیسائیت کی زبان، بلکہ وہ لیٹن لینگویج کہا جاتا ہے اس کو. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یہ جو سیولائزیشن ہے تو یہ تو ویسی ملی جلی سی سیولائزیشن ہے امریکی سیولائزیشن اور یورپین سیولائزیشن سے. اس کے بعد اس نے ایک اور سیولائزیشن بتائی کہ یورپ کے اندر جو ایسٹرن یورپ ہے اس میں سلابز ہوتے ہیں، جیسے سلووینیا ایک ملک ہے تو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو اور اس طرح کے باقی جتنے لوگ ہیں ان کو سلابز کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، یعنی بنیاد پرست کرسچنز، ऑर्थोडॉक्स, जैसे ऑर्थोडॉक्स इस्लाम भी कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज भी कहा जाता है, उसी तरह क्रिश्चियंस के अंदर भी एक ऑर्थोडॉक्स फिरका है। ये पूरा का पूरा जो रूस हमें नजर आता है ना, ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि रूस जो है वो दहरिया मुल्क है, यानी एथियस्ट है, ये खुदा पे यकीन नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रूस के अंदर कम्युनिज्म का इनकलाब आया था तो उस वक्त तो इन्होंने एथियज्म का नारा बेशक लगाया था कि खुदा कोई नहीं है और बस इंसानों का बनाया हुआ निजाम है और इंसानों ने ही जो है वो इक्वालिटी का निजाम रखना है वगैरह वगैरह, लेकिन इनके अंदर जो इनकी जड़ें हैं वो बहुत मजबूत ईसाइयत के अंदर है असल में, और वो है ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत। तो जब वो सोवियत यूनियन खत्म हो गया और ये रशिया का मुल्क भर करके बाहर आया और उसके अंदर से फिर बाकी सारे जो क्रिश्चियन मुल्क थे सोवियत यूनियन का, वो भी गसब किए हुए थे उसने सारे के सारे अपने अंदर, क्रिश्चियंस भी और बहुत सारे मुसलमान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनको भी अपने अंदर गसब किया हुआ था। तो उसको उन्होंने चलाने के लिए एक एथियज्म का नारा लगा दिया था, जैसे इंडिया के अंदर चलाने के लिए बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने सोशल वो सेक्युलरिज्म का नारा लगाया कि भाई क्योंकि करोड़ों मुसलमान भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं और जैन भी रहते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ रिलीजन हैं इंडिया के अंदर, तो ये इंडिया चलाने के लिए जो है वो सेक्युलरिज्म का मॉडल ही चलेगा वरना नहीं चल सकेगा, इसको हिंदू मुल्क नहीं बना सकते। तो जैसे कि सेक्युलरिज्म की कोई बुनियाद नहीं थी, हकीकत तो नहीं थी इसकी कोई, तो वो भी कुछ अरसे के अंदर खत्म हो गई और वो जो प्योर एक हिंदू वतवा हिंदुत्वा कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, वो निकल करके बाहर आ गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से रूस के अंदर भी जो असल क्रिश्चियनिटी थी वो निकल के बाहर आ गई और अब जो है वो एक क्रिश्चियन मुल्क है, वो एथियस या दहरिया मुल्क नहीं है। लेकिन वो क्रिश्चियनिटी कौन सी है, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। बहुत काले लिबास पहनते हैं वो, टोपियां होती हैं उनकी, एक खास किस्म का उनके उनके हाथ में जो है वो असा होता है या क्रॉस होता है, और उनका बाकायदा एक जजीरा है जिसके अंदर कोई गैर क्रिश्चियन काम नहीं हो सकता, बहुत उनका जैसे हरम है वो उनका वो जजीरा। बहरहाल तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो हैं, तो ये इसने कहा कि ये भी एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये जो है वो क्रिश्चियनिटी के जो दूसरे फिरके हैं कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट्स, ये इनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ, लेकिन फिर भी इन दोनों के दरमियान इतना बुनियादी फर्क नहीं है कि इनको हम वाकई एक अलग सिविलाइजेशन के तौर पर एक्सेप्ट कर सकें। बेशक बहुत फर्क है, लेकिन इतना फर्क नहीं है कि इनको अलग सिविलाइजेशन के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सके। तो इसको भी ना इसने रूल आउट कर दिया कि इसमें भी कोई जान नहीं है, यानी स्लैब्स ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन के अंदर भी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि ये सरवाइव करे और दुनिया के अंदर खड़ी हो सके अपने पैरों के ऊपर। तो ये दूसरी सिविलाइजेशन भी गई। तीसरी सिविलाइजेशन उसने कही कि जापानीज सिविलाइजेशन, शोगन्स, बचपन में वो एक फिल्म आती थी जी, वो ड्रामा था जापानीज ट्रेडिशन का, उसकी बहुत मोटी सी इतनी किताब भी हमने अपने मामू साहब के घर में देखी थी, शोगन्स। वो क्या था जी, हर वक्त वो खुदकुशी करते रहते थे, जो मुझे उसमें से याद है ना वो ये है कि वो बस हर मौके पर बस वो अपने आप को मार लिया, वो खुदकुशी करने के अलावा उनको ये काम नहीं था। बहुत बचपन की बात है तो ज्यादा तफसीलात याद नहीं है। तो इसी वजह से आज जब वो कोरोना वायरस का मसला आया ना कि कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं, तो एक खबर आई कि जापान के अंदर जो है वो खुदकुशी की वजह से ज्यादा लोग मरे हैं, कोरोना की वजह से कम लोग मरे। तो हमने कहा कि भाई देखो ना, कोरोना की वजह से कोई थोड़ी लोग मर रहे हैं, असल में तो खुदकुशी जो कोरोना की वजह से आपने हालात बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक हालात और सोशल हालात और ये सब, उसकी वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो आगे से उसका जवाब यह है कि नहीं, खुदकुशी करना तो उनकी आदत है ये तो उनकी ना सोसाइटी का हिस्सा है अपने आप को मार लेना, तो वो कल भी मारते थे आज भी मार रहे हैं, तो कोरोना के इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको अलग ही रखें, कोरोना बहरहाल मार रहा है लोगों को। बहरहाल तो जापानीज सिविलाइजेशन जो है वो उसकी एक, उसकी भी एक हकीकत है, और वो काफी जो है वो उनके बराबर में ही चाइनीज कल्चर भी है, तो वो दोनों मिलकर के एक अच्छी खासी एक सिविलाइजेशन बनने की जैसे कि एक आइडेंटिटी रखती है अपने अंदर। तो उसने कहा कि नहीं, ये भी जो है ना, ये भी कोई इतनी खास नहीं है, थोड़ी सी हेजिटेशन के साथ हम इसको भी जो है ना वो रूल आउट कर सकते हैं कि भाई इसमें भी कोई इतनी ताकत नहीं है कि ये, क्योंकि अब जापान जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है तो अमेरिका ने जो एटम बम गिराए हैं हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, उसके बाद जापान के ऊपर जो अमेरिका ने कब्जा किया है, तो वो जापानीज सिविलाइजेशन जिसके अंदर یعنی اس میں شاید اب خودکشی کے علاوہ اور کچھ رہ بھی نہیں گیا. اب وہ ساری کی ساری پریٹی مچ وہ امریکن سویلائزیشن یا ویسٹرن سویلائزیشن ہی کی شکل اختیار کر چکی ہے اور انہی کے بلبوتے کے اوپر وہ چل بھی رہے ہوتے ہیں سارا کا سارا انہی کا نظام. تو تیسری سویلائزیشن کو بھی اس نے رول آؤٹ کر دیا کہ اس میں بھی کوئی کپڑ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سویلائزیشن اس نے کہا جی کہ انڈیا کے اندر جو ہندوؤں کی سویلائزیشن ہے نا یہ بھی ایک ہے, ایک کنٹینڈر ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اندر بھی جو ہے نا اتنا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے سٹیج کے اوپر ورلڈ سٹیج کے اوپر کوئی رول پلے کر سکے. تو یہ کبھی بھی ہمارا نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی دنیا کے ورلڈ دنیا کے سٹیج کے اوپر کوئی کردار ادا کر سکے گی. تو ہے تو ٹھیک ہے یہ بڑے مختلف قسم کے لوگ ہیں ہندوز, لیکن ان کے کچھ کر نہیں سکتے یہ اصل میں. انشاءاللہ یہ بات کھل کے کچھ دنوں میں سامنے بھی آ جائے گی. خام خی لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں ان سے. پھر اس کے بعد اس نے کہا جی افریقن سویلائزیشن, افریقہ کی چونکہ ایک طرح کے لوگ نظر آتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک, تو وہ بھی ایک سویلائزیشن ہو سکتی ہے. لیکن اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو یعنی میرے جو سویلائزیشن کی تعریف ہے نا تو وہ اس میں افریقہ کو بھی میں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یعنی لیٹن امریکن سویلائزیشن وہ بھی کسی قابل نہیں ہے, جو آرتھوڈاکس کرسچن سویلائزیشن ہے وہ بھی کسی قابل نہیں ہے, جاپان اور اس کے ساتھ کنیکشن جو چائنیز کلچر کا ہے وہ بھی کوئی قابل نہیں ہے, اور انڈیا کے جو ہندو ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پانچویں کون سی رہ گئی, افریقہ کی سویلائزیشن. کیونکہ افریقہ ایک بہت گہرا اور بلکہ کچھ اندازوں کے مطابق تو دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ایشیا نہیں ہے, افریقہ ہے. اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, اپنا اس کا کلچر ہے, اور آپ جائیں وہاں پہ تو آپ کو بہت فرق پتہ لگتا ہے. ہم نے یورپ امریکہ کے اندر بہت سفر کیا, وہاں پہ جس قسم کا ایٹیٹیوڈ ملتا تھا مسلمانوں سے افریقہ کے اندر بالکل مختلف ایٹیٹیوڈ ملا, بہت کچھ فرق تھا وہاں پہ, وہاں جا کر کے دیکھا. تو پانچ سویلائزیشنز کو تو اس نے اس طریقے سے اسٹرائک آؤٹ اسٹرائک اوے کر دیا یا جو بھی. پھر اس کے بعد کہا اس نے کہ تین ریزنیبل کنٹینڈرز ہیں کلاش آف سویلائزیشنز کے اندر, تین جن کے کچھ جو ہے وہ لاجک سمجھ میں آتی ہے ان میں سے. پہلی جو ہے وہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن, اس کے حساب سے مغربی تہذیب, جس کو کہ یورو امریکن سویلائزیشن بھی کہا جا سکتا ہے, یورپین امریکہ. اور یہ سویلائزیشن بنی کیسے ہے, یہ سویلائزیشن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کرسچنز کے اوپر مشتمل ہے, لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں, بلکہ یہ جو ہے نا وہ رینیسانس جو ان کی ایک ایک ان کے درمیان ایک جس کو کہتے ہیں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں اس کے لیے, یعنی ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا وہ رینیسانس کے لیے اردو کا کیا ورڈ ہوگا, نشاط ثانیہ, نہیں نشاط ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے بھی نشاط ہو چکی ہے اب دوبارہ ہو رہی ہے, رینیسانس کا مطلب ہوتا ہے مشکل ہو جائے گا. تو یعنی یہ جو ہے نا چلیں رینیسانس کو ابھی آپ چھوڑیں, دوسرے ورڈ جو ہیں وہ ریفارم, لکھا ہوتا ہے سامنے ریفارمیشن, ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے اپنی سوسائٹی کو ریفارم کیا ہے, جو کہ کرسچینٹی جب اسلام کے آنے کے بعد ایکسپائر ہو چکی تھی. یعنی کرسچینٹی کیا تھی, عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے اس کو کرسچینٹی کہتے ہیں, تو وہ دوا تھی. دین کیا ہوتا ہے, دین انسانیت کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, انسانیت کی بیماریوں کے لیے دوا ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے جسمانی ادویات کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا کہ بھئی ایکسپائری سے پہلے پہلے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, بیماری دور ہوگی, جب ایکسپائر ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس کو استعمال کریں گے تو یا تو آپ کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا یا یہ کہ الٹا نقصان ہوگا, ایکسپائرڈ میڈیسن کو کھانے سے الٹا نقصان ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے یہودیت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی, اس وقت تک جو ہے وہ انسانیت کے لیے مفید تھی, ایکسپائر ہو گئی اب غیر مفید ہو گئی. اسی طریقے عیسائیت بھی اللہ کا ہی دین ہے, دین اسلام ہی ہے اصل میں, لیکن اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی, نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہلے وہ ایکسپائری ڈیٹ آ گئی, اب اس کے بعد وہ فائدہ مند نہیں رہی بلکہ وہ نقصان دہ ہو گئی. تو اس وجہ سے جو یورپ کے اندر عیسائیت کے اوپر عمل ہو رہا تھا یہ ایک اس کو یہ لوگ کہتے ہیں ڈارک ایجز, یعنی یہ بہت ہی سیاہ دن تھے یورپ کے, کہ جس کے اندر جو کیتھولک پوپس ہوتے تھے تو انہوں نے انسانوں کی زندگیاں جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھی ہوئی تھیں اور وہ بہت وحشت ناک طریقے سے لوگوں کو دبا کے رکھتے تھے. کسی عورت کو اگر کوئی اس کے خلاف الزام لگ جاتا تھا تو اس کے اوپر وچ کا لیبل لگا کر کے پھر اس کو پکڑ کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا. بھئی یہ تو وچ ہو گئی, یہ تو چڑیل ہے, اس کو زندہ جلا دو. اسی طریقے سے جو مرد تھے جو ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتے تھے پوپس کے خلاف, چرچ کے خلاف, تو ان کو بھی اسی طریقے سے بہت ہی زیادہ بری طریقے سے, ہم تصور نہیں کر سکتے کیسے کیسے اذیت ناک طریقوں سے انسانوں کو قتل کیا جاتا تھا. کسی کی آنتیں نکالی جا رہی ہیں, کسی کو چیر دیا جا رہا ہے اور سارے لوگ بیٹھے کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں اس کا. کسی کو زندہ جلایا جا رہا ہے, کسی کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں, کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ یورپ کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اس کے خلاف جو ہے پھر یورپ کے اندر بھی انلائٹنمنٹ کی پھر تحریکیں اٹھی, اور یہ اٹھتے اٹھتے ایک تو انہوں نے پروٹیسٹنٹ ریلیجن نکالا جو کہ کچھ اعتبار سے انہوں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا, اور کیتھولک پوپس کے ہاتھ سے جو ہے وہ کنٹرول کو باہر نکالا, لیکن وہ بھی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا. تو بالآخر انہوں نے پھر جو سائنس کی ترقی کری, سائنٹیفک اچیومنٹ جو ان کی ہوئی, تو انہوں نے پھر بالآخر کیا کہ جی ریلیجن کو جو ہے نا وہ بند کر کے رکھو چرچ کے اندر, اور سنڈے کے اندر اس کو محصور کر کے رکھو. جب آپ چرچ جائیں گے وہاں پہ جا کر کے آپ کرائسٹ کے مجسمے کے سامنے کھڑے ہو جائے گا, جو بھی کرنا ہے, لیکن اس ریلیجن کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے لیگل سسٹم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیگل سسٹم ہمارا وہ ہوگا جو کہ ہم اپنی عقل سے اور مل جل کر کے ڈیموکریٹک طریقے سے ہم جو فیصلے کریں گے, جو قانون بنائیں گے, ہم اپنے ملکوں کو, اپنے معاشرے کو ان قوانین کے تحت چلائیں گے. عیسائیت کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی ہم اس سے جو ہے نا وہ پھر اپنے معاشرتی مسائل کو, معاشی مسائل کو حل کر سکیں. تو اس پورے کے پورے پروسیس کو جو ہے یہ ریفارمیشن بھی کہتے ہیں, اور اسی کو یہ انلائٹنمنٹ بھی کہتے ہیں, وہی لفظ جو کہ ہمارے یہاں بھی اس بدبخت نے استعمال کرنے کی کوشش کری تھی, ماڈریٹ انلائٹنمنٹ, کیونکہ یہ یورپ کے اندر پہلے سے استعمال ہو چکی ہے. تو یہ جو سیولائزیشن بنی ہے نا, یہ کرسچن سیولائزیشن نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جوڈیو کرسچن سیولائزیشن, یعنی جیوز اور کرسچنز کی مل کر کے, لیکن دراصل یہ رینیسانس, ریفارمیشن اور انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں بنی ہوئی ایک میٹیریلسٹک کیپیٹلزم بیسڈ سیولائزیشن ہے. تو اس کے لیے اس نے جو نام استعمال کیا نا, بڑا عقل مندانہ نام استعمال کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ یورو امریکن کلچر ہے, یورپ اینڈ امریکہ کا, جس میں کہ زیادہ آپ کہہ دیں ویسٹرن یورپ, اب تو خیر پوری دنیا میں انہوں نے اس کو کیا ہے. تو اس کا جو معاشی نظام ہے اس کو ماڈرن کیپیٹلزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ہم اس کو ویسٹرن ڈیموکریسی, مغربی جمہوریت بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی ایک کنٹینڈر جو کہ دنیا کے اندر نا قابل ہے کچھ کرنے کے اور کھڑے رہنے کے, یورو امریکن سیولائزیشن. اس نے کہا, سیمیول ہنٹنگٹن کی بات ہو رہی ہے جس نے کلاش آف سیولائزیشن کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا تھا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. اچھا دوسری سیولائزیشن جس کے اندر کچھ طاقت ہے اس کے خیال میں, طاقت تھی, وہ تھی کنفیوشن کلچر, ٹھیک ہے, یعنی ایک بہت بڑا ان کا ایک مفکر تھا کنفیوشس شاید اس کا نام تھا. تو اس کے افکار کے اوپر جس سیولائزیشن کی بنیاد ہے اس کو اس نے کہا جی کنفیوشن کلچر ہے. یہ ایک باڈی آف آئیڈیاز ہیں کہ جو کہ چائنیز لینگویج کے اراؤنڈ گرو ہوئے ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے وہ پبلک لائف کے ساتھ بھی ہے, جو کہ چائنیز علاقوں کے اندر لوگوں کی زندگی ہے اس سے اس کا تعلق ہے. اچھا اس کے جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے اقوال, اس کے کچھ تو ہم مسلمان لوگ بھی جو ہے وہ قرآن حدیث کوٹ کرنے کے بجائے اس کی کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ بڑے اچھے اچھی اس کی باتیں. تو اس کی جو اچھائی تھی نا وہ یہ تھی کہ اس نے یہ تصور دیا کہ یہ جو گورنمنٹس ہیں ہمارے ملکوں کی, چائنیز ملکوں کی, چائنیز علاقوں کی, تو ان کو جو ہے نا وہ بہت آنیسٹلی رول کرنا چاہیے, اور اپنے لوگوں کی مشکلات کا, ان کی ضروریات کا آنیسٹلی خیال کرنا چاہیے ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ایک آئیڈیالوجی تھی کہ اپنی اتھارٹی کو آنیسٹلی آپ استعمال کریں, ٹھیک ہے. یہ بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو کنفیوژن کلچر ہے یہ بنیاد تو اس کی یہ ہے، لیکن جو ہے نا حقیقت اس کی کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پولائٹ فکشن سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. فکشن کہتے ہیں آپ میڈ اپ سٹوری کو یا بنا لیں نا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، ایک امیجنری قسم کی سٹوری ہو اس کو فکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کنفیوژن کلچر ہے نا یہ بھی ایک فکٹیشس قسم کی چیز ہے، حقیقت میں اس کے اوپر عمل کہیں بھی نہیں ہو رہا اور ہو بھی نہیں سکتا. یعنی ان کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے چائنیز گورنمنٹ کے پاس، یہ کر سکتے ہیں اگر کریں، لیکن یہ اس پروپیگنڈے کو، ان کے کلچر کا جو پروپیگنڈا نا، اس کو خالی بس اپنی حکومتیں بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور ان کے جو عوام ہیں وہ انتہائی بیوقوف قسم کے عوام ہیں جو کہ پس رہے ہیں اصل میں اس کنفیوژن کلچر کے دھوکے میں. ان کے عوام اصل میں پس رہے ہیں اور ان کے حکومت والے ان کو پیس رہے ہیں. اور دنیا کے اندر مشہور یہ ہوا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا اچھا اور بڑا زبردست ان کے یہاں اکانومک ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپ، یعنی بڑا اچھا آئیڈیل قسم کا معاشرہ ہم سمجھتے ہیں چائنیز معاشرے کو. لیکن اس بندے نے 1993 میں لکھی ہوئی اپنی اس رپورٹ کے اندر بتایا، اور الحمدللہ ہمیں بھی اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ چائنیز کلچر بھی جو ہے نا یہ بس ایک دھوکے کی ٹٹی ہے. دھوکے ٹٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خوشبودار چیز جو کہ اصل میں خوشبودار نہ ہو، اصل میں اس کی کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، تو دھوکا ہے اس کے لیے. اچھا، یہ دو کلچرز کے بعد کہتا ہے تیسرا جو کلچر ہے نا، تو تیسرا جو کلچر ہے وہ ہے اسلام. ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ یس دس ڈز جینوئنلی اسٹینڈ الون، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کی سکت رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے. یہ اسلام ہے وہ کلچر. ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ دیر از گڈ ریزن، اچھی وجوہات اس کے لیے موجود ہیں کہ یہ واحد ایسی چیز ہے جو کہ ویسٹرن کلچر کا ایک اونلی آئیڈیولوجیکل کمپیٹیٹر بن سکتا ہے. اونلی آئیڈیولوجیکل کمپیٹیٹر یہ بن سکتا ہے اسلام. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ اس نے عجیب بیان کری. وجہ کیا بیان کری؟ کہتا ہے کہ ان لائک دا کنفیوشنز اینڈ ایون مور ان لائک لیٹن امیرکن سلاوز اینڈ جاپنیز، یعنی یہ جو باقی جتنے کلچرز ہیں نا ان سے مختلف کیا چیز ہے اسلام کے اندر؟ کہتا ہے اسلام کلیمز ٹو بی این آئیڈیا بیسڈ اپون اے ٹرانسینڈل سرٹنٹی. یعنی اسلام جو ہے وہ ایک آئیڈیا ہے کہ جو کہ ایک روحانی یقین کی بنیاد کے اوپر ہے. ٹرانسینڈنٹل کہتے ہیں روحانیت، اسپرچل ریلم، اور سرٹنٹی جس کو ہم یقین کہتے ہیں، یعنی ایک روحانی چیز ہے جس کے اوپر اس کے فالوورز کو یقین ہے، بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں، مولویوں سے سنتے رہتے ہیں نا، آج تو کافر کی بات ہو رہی ہے لیکن مولویوں سے سنتے رہتے ہیں نا کہ جی شک اگر آ گیا ایمان ختم. یعنی ایمان اور شک دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. تو مطلب کیا کہ ایمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر شک اور شبے کی گنجائش ہی نہ ہو، شک و شبہ ہو ہی نہیں جس کے اندر. تو اسی کو تو سرٹنٹی کہتے ہیں، اسی کو تو یقین کہتے ہیں. تو اسلام جو ہے نا وہ کنفیوژن کے کلچر کی طرح نہیں ہے، لیٹن امریکہ اور یہ سب ان سب کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یقین کی بنیاد پر ہے، ٹھوس بنیاد جس کو کہتے ہیں. دا سرٹنٹی از، یعنی یہ ٹھوس بنیاد ہے کیا؟ ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام ہے یہ قرآن عظیم الشان، جو کہ ان کے پاس ٹرانسینڈنٹل سرٹنٹی ہے، جو کہ ریویل ہوا، اس کے الفاظ میں ریویلڈ سلیبل بائی سلیبل ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اے ڈسٹی کارنر آف عربیہ. یعنی عرب کے ایک بہت ہی ایسے کارنر کے اوپر جہاں پر کہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، مٹی گرد ریت اڑتی تھی اس جگہ کے اوپر، مکہ مکرمہ، وادن غیر ذی زرعن اند بیت المحرم، اس جگہ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلیبل بائی سلیبل، یعنی جملہ بائی جملہ ان کے اوپر یہ نازل ہوا 1400 سال پہلے. اینڈ کاپی ڈاؤن بائی ہم ان ٹو دا قرآن، یعنی جو قرآن کی جو بک پھر بعد میں جا کر کے بک فارم کے اندر کمپائل ہوئی. تو یہ سارا کا سارا کیا تھا؟ یہ اللہ کا کلام تھا، اور یہ ہے اسلام کی بنیاد. کہتا ہے ایز اے مینز آف بائنڈنگ اے سیولائزیشن ٹوگیدر دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار سچ اے سرٹنٹی. یعنی کسی تہذیب کو آپس میں بائنڈ کرنے کے لیے ایک جسم کے اندر, ایک جسد واحد کے اندر لوگوں کو جوڑ دینے کے لیے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. یعنی کوئی اور چیز اس سرٹنٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی حقیقت کیا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا, حقیقت یہ ہے کہ چائنیز کلچر تو دور کی بات, حقیقت یہ ہے ویسٹرن کلچر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے پاس بھی اسپرچل سرٹنٹی نہیں ہے. اگرچہ کہ باقی بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے ایک کاغذ کا محل تو بہت زبردست کھڑا کیا ہوا ہے, لیکن بنیاد ان کے پاس کوئی نہیں ہے. بنیاد اگر ہے تو صرف اسلام کے پاس, جو کہ اللہ کا کلام ہے, ورڈ آف گاڈ ہے, جس کے بارے میں ان کو کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے اس کے بارے میں. اور دوسری بات اس نے کہا کہ مزید یہ کہ اس سرٹنٹی میں نئے لوگ جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں. نیو ریکروٹس آر فلوکنگ ٹو جوائن دس کلیم ٹو سرٹنٹی, یعنی یقین کی طرف جو ہے. اچھا, مسلمان دنیا کے اندر کروڑوں ہے نا, انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ کروڑوں مسلمان, پاکستان کے اندر اور کروڑوں مسلمان, اس کے بعد پھر ایک کروڑ کے حساب سے جو ہے وہ کم از کم عرب ورلڈ کے اندر بھی ہوں گے, ٹوگیدر ود ملیشیا, انڈونیشیا, ان سب کو ملا کر کے اور کروڑوں مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کروڑوں مسلمان ہیں, ان کو نہیں کہہ رہا کہ یہ سرٹنٹی کے اوپر قائم ہیں, بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سرٹنٹی کو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جوائن کر رہے ہیں. یعنی جو نام کے مسلمان ہیں نا, وہ سرٹنٹی والے لوگ نہیں ہیں. جو پیدائشی مسلمان ہیں, جن کا نام محمد ہے, جن کا نام عبداللہ ہے, جن کا نام طاہر ہے, جن کا نام طیب ہے, کچھ بھی ہو نام ان کا, وہ سرٹنٹی کے سارے سبسکرائبرز تو تھوڑی ہیں. سرٹنٹی کے سبسکرائبرز تو اب نئے آ رہے ہیں. دے آر ریکروٹنگ, دے آر جوائنگ دس سرٹنٹی. یعنی لوگ دنیا داری کو چھوڑ کر کے اب دین داری اور توحید کی طرف اب پلٹنا شروع ہو رہے ہیں. یہ 1993 میں اس نے کہا تھا, 1993 میں. اچھا, یہ جو آج اس پڑھ رہا ہے نا, یہ سیمیول ہنٹنگٹن کی رپورٹ ڈائریکٹلی نہیں ہے ایکچولی, یہ اس رپورٹ کے اوپر ایک اور بندے نے 1994 کے اندر ایک انالیسس لکھا تھا جو کہ اکانومسٹ میگزین کے اندر چھپا تھا. دراصل میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں. اس نے سیمیول ہنٹنگٹن کی رپورٹ کو جو ہے وہ ریفر کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے کہ اکانومسٹ میگزین کے اندر یہ آرٹیکل لکھا نا, جس کا نام تھا برائن بیدم, ٹھیک ہے, اس کے اپنے کیا ورڈز ہیں. یہ تو اس نے بتا دیا نا کہ جی سیمیول ہنٹنگٹن نے جو ہے وہ کلیش آف سیولائزیشنز کے بارے میں لکھا, اور اس نے کہا کہ دنیا کے اندر 8 سیولائزیشنز ہیں, ان میں سے 5 جو ہے نا وہ تو کسی لائق نہیں ہیں, اور 3 جو ہے نا وہ کسی لائق ہیں, ان میں سے چائنیز سیولائزیشن 3 میں سے چائنیز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے, دھوکا ہے بس وہ, ٹھیک ہے. ویسٹرن سیولائزیشن, ہاں وہ جو ہے اپنے دین کو بالائے طاق رکھ کے جو انہوں نے ٹرانسفارمیشن کری ہے, ریفارمیشن کری ہے, انلائٹنمنٹ کری ہے, تو اب جو ہے نا وہ ان تینوں افعال کے نتیجے میں اب وہ ایک سالڈ سیولائزیشن بن گئے, جس کی بنیاد جو ہے وہ کیپٹلزم ہے اور ڈیموکریسی ہے, اور تیسری سیولائزیشن وہ اسلام کی سیولائزیشن ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گئی سیمیول ہنٹنگٹن کی باتیں. اب یہ جو برائن صاحب ہیں جنہوں نے اس کے اوپر انالیسس لکھا ہے نا, ان کی باتیں اور بھی مزے کی, زبردست باتیں. کیا لکھتا ہے, کہتا ہے کہ آج جو ہم اکانومسٹ کے اندر یہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں نا, تو یہ جو ہے کسی کنٹری کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ اکانومسٹ میں کنٹریز کے اوپر انالیسس آتے ہیں. یہ کسی انڈسٹری کے بارے میں نہیں ہے کہ جی لیدر انڈسٹری کے بارے میں اور آئی ٹی انڈسٹری کے بارے میں اور فلانی انڈسٹری کے بارے میں, نہیں, انڈسٹری کے بارے میں بھی نہیں ہے. یہ کسی فائنینشیل آرگنائزیشن کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آئی بی ایم کے بارے میں ہو یا جنرل موٹرز کے بارے میں ہو یا کالٹیکس کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں, اور یہ جو ہے یہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے کہ جس کو کہ ہم میٹیریلی میجر کر سکیں, ٹھیک ہے نا, ٹینجبلی میٹیریلی اپنے آلات کے ذریعے سے یا اتار چڑھاؤ وغیرہ کے ذریعے سے ہم اس کو پریسائسلی میجر کر سکیں. کہتے ہیں یہ آرٹیکل ان میں سے کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے. بلکہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ ایک آئیڈیا کے بارے میں, یہ ایک سوچ کے بارے میں ہے, فکر کے بارے میں, اعمال کے بارے میں نہیں ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ اعمال, ہے نا, ہمارا دین اعمال والا دین ہے, بس اور کچھ نہیں. سوچ یہ ہماری کہیں اور, ہم سوچتے کسی اور چیز کے بارے میں, اعمال ہم دین والے کرتے ہیں. کافر سے بھی سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے دشمن کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تاکہ وہ دشمن سے بچنے کا انتظام کر سکے. دشمن کو وہ ہلکا نہیں سمجھتا, دشمن کو وہ لائٹلی نہیں لیتا. دشمن بہت اہم چیز ہوتی ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. تو دشمن کی زبان سے ہم وہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شاید اپنوں کی زبان سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیا ہے. اسلام کیا ہے؟ یہ ایک آئیڈیا ہے, پرہیپس دی اونلی آئیڈیا آف اٹس کائنڈ ان ٹوڈیز ورلڈ. اس طرح کا صرف ایک واحد آئیڈیا ہے اس وقت آج کی دنیا کے اندر. کہتا ہے دی آئیڈیا اسلام, یہ جو اسلام ہے نا, آئیڈیا, سوچ, فکر, یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ تمام سرحدات کو کراس کر دیتا ہے. اس کی اپنی کوئی سرحدیں نہیں ہیں کہ جی یہ پاکستان کی سرحد کے اندر ہے, یہ افغانستان کی سرحد میں ہے, یا یہ جو ہے سعودی عرب کی سرحد میں ہے, یا یہ ایجپٹ کی سرحد میں. نہیں, اس کی کوئی سرحد نہیں ہے. اٹ گوز بیونڈ بارڈرز, بیونڈ فرنٹیئرز. اور یہ انسان کے اندرونی زندگی, باطنی زندگی اور اس کی معاشرتی زندگی, پبلک لائف کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتا کہ بھئی یہ جو دین ہے وہ صرف پرسنل چیز ہے, ذاتی چیز ہے, یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں, یہ آپ مسجد کے اندر رکھیں, یہ خانقاہ کے اندر رکھیں, اور جو ہے وہ باہر جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باہر تو ہم برٹش کامن لا استعمال کریں گے, باہر تو ہم کوئی اور لا استعمال کریں گے. نہیں, یہ دین اندر کے لیے بھی ہے جیسے باہر کے لیے ہے, کوئی فرق نہیں کرتا ان میں. ہاں, اصول تو ہر جگہ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن دین ہر ایک چیز کے لیے. کچھ کہتے ہیں جی پرسنل لائف ہے میری, میں جی پرسنل لائف کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو کیا دین آپ کی پرسنل لائف کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ دین آپ کی پرسنل لائف کو گورن نہیں کرتا. پرسنل لائف جو آپ اپنی مرضی سے گزاریں گے, نفس و شیطان کے مطابق گزاریں گے, اور مسجد کی لائف جو آپ دین کے مطابق گزاریں گے, یہ سمجھا ہوا ہے آپ نے دین کو؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے نا. یہ دین اسلام تو ایسا نہیں ہے. تو یہ کافر کہتا ہے ignores the frontier that most people draw between man's inner life and his public actions. گھر کا معاملہ ہو, خاندان کا معاملہ ہو, دفتر کا معاملہ ہو, ملک کا معاملہ ہو, معاشرے کا معاملہ ہو, اسلام ہر چیز کے لیے ہے. پھر کہتا ہے between religion and politics, یعنی دین کو سیاست سے الگ نہیں کرتا. دین کی حقیقت کیا ہے کہ سیاست دین کے اجزاء میں سے ایک لازمی ترین جز ہے, ایک لازمی جز ہے کہ جی آپ نے لوگوں کو کیسے گورن کرنا ہے, لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کیسے اپلائی کرنا ہے, لوگوں کے درمیان کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کرنا ہے. یہی تو سیاست ہے. سیاست وہ کوئی تھوڑی چیز ہے جو کہ پاکستان کے اندر یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور فلانی پارٹی اور فلانی پارٹی تو آپس میں کرتے ہیں, یہ کوئی تھوڑی سیاست ہے. یہ تو گند ہے خالی, یہ تو گند خانہ ہے. سیاست وہ ہے جو کہ دین لے کر کے آیا ہے, جو کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جب سلطنت بنائی, اپنی ریاست بنائی, تو سیاست کے مطابق اس ریاست کو چلایا. یہ ہے سیاست, اور یہ دین کا جز ہے. اس کو نکال کر کے آپ دین لنگڑا لولا قسم کا نہیں بنا سکتے. تو کہتے ہیں یہ دین, یہ جو آئیڈیا ہے نا اسلام کا, یہ کوئی فرق نہیں کرتا ان چیزوں میں. اور یہ کہتا ہے کہ اٹ مے بی دا لاسٹ سچ آئیڈیا دا ورلڈ ول سی, یعنی ایسا آئیڈیا جو کہ ہر زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتا ہو, شاید یہ دنیا کے اندر ایسا آخری آئیڈیا ہے. یعنی پیچھے بہت سارے آئیڈیاز آئے, ہندوازم آیا, بدھزم آیا, اور سوشلزم آیا, اور کمیونزم آیا, اور نہ جانے کون کون سے ازمز آئے. وہ سارے کے سارے اپنی موت مر چکے ہیں, یہ اپنی موت مر چکے ہیں. اب جو آخری آئیڈیا رہ گیا وہ اسلام ہے. اور کہتا ہے کہ یہ آخری آئیڈیا ہو, یہ مر جائے گا تو بس اس کے بعد اب کوئی اور آئیڈیا ایسا ہے ہی نہیں دنیا کے اندر, بس اس کے بعد ختم. تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ریلیجن ختم. اگر یہ اسلام ختم ہو گیا, اسپرچویلٹی ختم, خدا کا تصور ختم, مورالٹی ختم, اب کیا رہ جائے گا؟ میٹیریلزم رہ جائے گا, مادیت, سائنس جس کو کہہ دیتے ہیں یہ لوگ اٹھا کر کے, یہ رہ جائے گا اس کے بعد. تو کہتا یہ ہے کہ اٹ مے بی دا لاسٹ سچ آئیڈیا دیٹ دا ورلڈ ول سی, اور یا یہ کہ اٹ مے بی آن دا کانٹری, یعنی ختم نہیں ہوگا بلکہ آن دا کانٹری پروف ٹو بی دا فورس دیٹ پرسویڈز ادر پیپل ٹو ری ڈسکور اے کنیکشن بٹوین ڈے ٹو ڈے لائف اینڈ اے مورل آرڈر. یا تو یہ ختم ہو جائے گا جس طرح باقی سارے ختم ہو گئے, یا اگر یہ ختم نہیں ہوگا نا تو اب یہ کیا کرے گا, یہ دنیا کے تمام لوگوں کو پھر سے انسانیت, تہذیب اور تمدن جو حقیقت میں ہیں ان سے جڑنے کا سبب بن جائے گا, جو کہ دنیا کے باقی سارے لوگ بھول چکے ہیں اور لوز کر چکے ہیں. اسلام سبب بن جائے گا ان کے پھر سے روحانیت اور موریلٹی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا. یا تو یہ یا تو یہ, ٹھیک ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو کہتا ہے ایدر وے اٹ ڈینائز ٹرن آف دا سینچری ویسٹرن کنونشنل وزڈم, چاہے جو بھی ہو لیکن اس وقت یعنی ختم ہو جائے اپنی موت مر جائے, یا جو ہے وہ پورا کا پورا دنیا کو جو ہے وہ ایک نئی روشنی سے روشناس کرا دے. ایدر وے اس وقت جو کنونشنل ویسٹرن وزڈم ہے نا, مغربی جو ان کی عقل ہے, جو ان کی سمجھ ہے, ان کی وزڈم جس کو کہتے ہیں, کہ جس کے تحت یہ دنیا کا نظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اس کو ڈینائی کرتا ہے, یعنی یہ اس کے بالکل خلاف ہے, یہ اس کی ڈینائل میں, یعنی یہ اس وزڈم کو نہیں مانتا جو کہ ویسٹرن کنونشنل وزڈم کہلاتی ہے, ٹھیک ہے, یورپ اور امریکا والی وزڈم. تو اس وجہ سے جو ہے نا دکھتا ہے کہ جو باقی دنیا ہے وہ اسلام سے بہت زیادہ پریشان ہے. 1994 کے اندر اس انالیسس میں لکھتا ہے باقی دنیا اور خاص طور پر ویری نروس یورپینز ہے نا, ویری نروس یورپینز, یہ اسلام سے بہت زیادہ خائف ہیں ابو آل, یعنی چائنیز بھی خائف ہیں, جاپنیز بھی خائف ہیں, افریقنز بھی خائف ہیں, لیٹن امریکنز بھی خائف ہیں, لیکن سب سے زیادہ ابو آل کون اس سے زیادہ خائف ہے, یورپین سولیزیشن. فرانس کے آپ حالات دیکھ ہی رہے ہیں آج کل, جو حرکتیں چل رہی ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے نا, اس کے اندر ریوائیول ہو رہی ہے, ریسرجنس ہو رہی ہے, اینڈ اٹ از آلسو اے ریٹرن ٹو دا فاؤنڈیشنز, یعنی یہ کرسچینٹی کی طرح والا معاملہ نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کرسچینٹی کو کھڈے لگا کر کے, کھڈے لگانا سمجھتے ہیں, کھڈے لگا کر کے انہوں نے ایک نئی چیز بنائی, ٹھیک ہے, اسلام یہ نہیں ہے. اسلام میں جو دے آر نیو ریکروٹس آر فلوکنگ جو ہو رہے ہیں نا, یہ ریٹرن ٹو دا فاؤنڈیشنز ہیں, ریٹرن ٹو قرآن ہے, ریٹرن ٹو سنت ہے اصل میں یہ, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جو فینومنا ہے یہ اس کی کوئی ثانی نہیں ہے اس کا دنیا کے اندر. اب اس کے بعد جو اس نے لکھا نا اپنے انالیسس کے اندر, سمجھ میں آئی بات ہے نا, انشاءاللہ سویلائزیشنز کے کلیش کیا ہوتا ہے اور کیا کیا سویلائزیشن تھی, کس کس کے اندر کیا سبسٹنس ہے, اور اسلام کی کیا حیثیت ہے, ویسٹرن سویلائزیشن کی کیا حیثیت ہے وغیرہ, یہ ساری باتیں جو ہیں اس نے کریں. اب یہ جو اکنامک میگزین کے اندر, اکانومسٹ کے اندر لکھنے والا جو بندہ ہے نا برائن, یہ کہتا ہے کہ جی جو سیمیول ہنٹنگٹن صاحب نے کہا ہے نا کہ ویسٹرن سویلائزیشن چونکہ وہ ایک پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اسلامک سویلائزیشن جو کہ وہ اب کھڑی ہو رہی ہے, تو اس نے یہ لکھا ہے کہ جی ان کا کلیش ہوگا, ٹھیک ہے, دے آر باؤنڈ ٹو کلیش, ان میں ہوگا کچھ نہ کچھ, اور یہی چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ 19th century 20th century کے اندر اس کے بارے میں سب سے پاپولر بات یہی ڈسکشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہاں امپاسبل تو نہیں ہے, یعنی اٹس کوائٹ پاسبل, اور حالات بھی ایسی چل رہے ہیں دنیا کے اندر, کہیں پہ مسلمان اور ہندوؤں میں لڑائی ہو رہی ہے, تو کہیں پہ مسلمان اور یہودیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, تو کہیں پہ مسلمان اور کرسچنز میں لڑائی ہو رہی ہے, کہیں پہ آرتھوڈاکس کے درمیان اور مسلمانوں میں, کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے نا. اسی وقت انڈیا کے اندر وہ ایودھیا ٹیمپل والا بھی مسئلہ کھڑا ہوا تھا 1992 میں غالباً, اس کو بھی اس نے مینشن کیا. تو کہتا ہے کہ ہاں یہ بہت پاسبل ہے کہ کلیش ہو جائے, لیکن کہتا ہے ضروری نہیں ہے, ہم اس کلیش کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ठीक है, इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर, अब ये अगर जो है ना, ये असल में हमारा मौजू था, पहले तो सारी की सारी तमीज थी, ठीक है। कहते हैं हम इस क्लैश को अवॉइड कर सकते हैं इफ कहता है इट विल टेक सेंसिबल हैंडलिंग, सेंसिबल हैंडलिंग और से सुने बाय बोथ साइड्स, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोग भी अकल के साथ काम करें और उस तरफ मुसलमान लोग भी अकल के साथ काम करें, सेंसिबली हैंडल करें, एंड सम री एग्जामिनेशन बाय बोथ ऑफ देयर प्रेजेंट आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड, है ना भाई, कि जो इनके दुनिया के बारे में अपने आइडियाज है ना, कि जी जो भी हम इस तरह से रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, वैसे रहना, तो उसको जरा री एग्जामिन कर लें तो फिर क्लैश नहीं होगा, सही है। कहते हैं इन पर्टिक्यूलर मुस्लिम्स विल नीड टू फाइंड ए वे अजीब, पहले तो इसने कहा कि दोनों को करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज, है ना, दोनों को सेंसिबल हैंडलिंग करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर अगली जुमले में अपने लाइन पर आ गया जो कि हकीकत है, कुरान ने जो फरमा दिया ना वो तब्दील नहीं हो सकता, ठीक है, कुरान ने क्या फरमाया अभी अभी सुनते हैं। तो कहता है कि इन पर्टिक्यूलर मुस्लिम्स विल नीड टू फाइंड ए वे ऑफ एडजस्टिंग देयर हैबिट्स, है ना, ये अपने ना तौर तरीके बदल लें, अपने हैबिट्स को, अपनी आदतों को बदल लें टू थ्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, है ना, यानी जो आजकल की 20वीं सदी 21वीं सदी की जो जिंदगी का तरीका है, तो ये अपने जो इनकी 1400 साल पुरानी आदतें हैं ना, बिगड़ी हुई आदतें नाउज बिल्ला, है ना, उन बिगड़ी हुई आदतों को अगर ये सुधार लें ना, और उन आदतों को जो है वो 20वीं सदी के मॉडर्न लाइफ के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लें, मसला ही सारा खत्म हो जाएगा, है ना भाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं क्या, उनसे पहले हम कुरान अजीम शान को सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले अपने हबीब अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से जो हमें कुरान अता फरमाया उसमें ये बात रख दी, वलन तरदा, तुमसे राजी नहीं होंगे, हरगिज नहीं, लन तरदा, हरगिज नहीं राजी होंगे तुमसे, अल यहूद वलन नसारा, अंकल यहूद व नसारा, तुमसे अल यहूद व नसारा, ये यहूद और नसारा तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे, यानी जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन कहें, यूरो अमेरिकन सिविलाइजेशन कहें, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल यहूद व नसारा, ठीक है ना, वलन नसारा, हत्ता जब तक के तत्तबिया मिल्लतहुम, तुम अपनी हैबिट्स को एडजस्ट ना कर लो, है ना, ब्रायन साहब कुरान लगता है तो कुरान की आयत पढ़ करके उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, या उनके वहम गुमान में भी होना नहीं होगा कि मैं कुरान की आयत को ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन कर गए क्योंकि अल्लाह ताला इनकी हकीकत को जानते थे कि 21वीं सदी में आएंगे और वो आकर के इकोनॉमिस्ट के अंदर ये लिखेंगे और वो यही लिखेंगे, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपने कुरान में इस आयत को नाजिल फरमा दिया, उतार दिया, ठीक है, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम इनकी मिल्लत की इत्तबाना शुरू कर दो, अपनी हैबिट्स को एडजस्ट करो, इनकी हैबिट्स को अपना लो, है ना, कुल कह दीजिए नौ से इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, बेशक अल्लाह की हिदायत वही हिदायत है, इनकी बात तुमने मानी ना वो हिदायत नहीं है, अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें हिदायत पहुंची है वही हिदायत है, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर तुमने इत्तबा करी इनकी ख्वाहिशात की, इनकी सजेशंस की, इनकी आइडियाज की, अगर तुमने इत्तबा करी, बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, इसके बाद के तुम्हारे पास इल्म आ चुका था कि क्या सच है, क्या हक है, क्या दीन है, क्या बनाने वाले की चाहत है, इसका इल्म तुम्हारे पास पहुंच चुका था, फिर तुमने इनकी ख्वाहिशात की इत्तबा करी, मालका मिनल्लाही, नहीं होगा तुम्हारे पास अल्लाह के अलावा मिन वलीयन वला नसीर, अल्लाह के खिलाफ अल्लाह को छोड़ करके तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा, तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा, तुम अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, تم اکیلے رہ جاؤ گے. اللہ کی سرپرستی, اللہ کا ہاتھ تمہارے اوپر سے ہٹ جائے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دیں گے, پھر یہ تمہیں گاجر مولی کی طرح سے ذبح کریں گے, تمہاری عورتوں کی عزتوں کو خراب کریں گے, کاٹیں گے, چیریں گے, پھاڑیں گے, جیسا کہ ہر تھوڑے دن کے بعد دنیا کے اندر ہوا اور ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. برما کے اندر ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا تھا, اس سے پہلے جو ہے بوسنیا کے اندر ہوا, البینیا کے اندر ہوا, اور فلسطین میں تو ہوتا ہی رہتا ہے ابھی تک. اور جب آپ اٹھا کر کے تاریخ دیکھیں, جب ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تھی, اس میں جو اندوہناک واقعات, ان کی تفصیل تو پڑھ کر کے ہم یعنی رونگٹے کھڑا ہو جانا تو ایک چھوٹا ورڈ لگتا ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہماری آنے والی نسلیں اس سے بالکل بالکل اس سے غافل ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا, کیا کس طریقے سے عورتوں کو کاٹا گیا تھا, کس طریقے سے ان کے برہنہ مارچ کروائے گئے تھے, کس طریقے سے اغوا کر کے عورتوں کو لڑکیوں کو لے جاتے تھے اور کیا کرتے تھے, اور کس طریقے سے ان کی لاشوں کو کاٹ کر کے پھینک دیتے تھے, اور مردوں کو تو ویسے ہی جو ہے وہ کاٹ پیٹ کر کے سڑک کے اوپر چھوڑ کر کے گدھوں کے حوالے کر کے چلے جاتے تھے. تصویریں موجود ہیں گدھوں کی کھاتی ہوئی ان مسلمانوں کی لاشوں کو, جو کہ وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر رہے تھے یا اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر رہے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوا وہاں پر. تو جب تم ان کی اتباع کرو گے نا, انگریز سرکار کی کرو گے یا ہندو سرکار کی کرو گے یا سکھ کی کرو گے یا جس کی بھی کرو گے, تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا. نو ون ول کم ٹو یور ریسکیو, کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا, کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا. تم کسی بلاک کے اندر شامل ہو کر کے بچ نہیں سکو گے کہ جی میں نے ویسٹرن بلاک کو چھوڑ دیا, اب میں ایسٹرن بلاک کا حصہ بن گیا, اب یہ میری بچت کریں گے, انہوں نے تو کری نہیں اب وہ کریں گے, یا ان کو چھوڑ کر کے اب ناردرن بلاک کا حصہ بن گیا تو وہ میری مدد کریں گے. کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا, کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا. تو اس نے جو کہا نا کہ Muslims will need to find a way of adjusting their habits to three specific requirements of modern life. یہ قرآن عظیم الشان نے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتا دیا تھا. اب جو ہے وہ آخر میں کہتے ہیں کہ یہ تھری ہیں کیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کون کون سی تین کاموں, تین باتوں کے اوپر تمہیں محنت کرنی پڑے گی اس کلیش کو ختم کرنے کے لیے. اس کے خیال میں کلیش ختم ہو جائے گا, قرآن کہتا ہے کوئی کلیش ختم نہیں ہوگا, وہ بس تمہیں مار پیٹ کر کے نا گدھوں کے حوالے کر دیں گے, کلیش تو کوئی ختم نہیں ہوگا پھر بھی, ٹھیک ہے. لیکن یہ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ کلیش ختم ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ عیسائی بن جائیں, مسلمان نام ختم کر دیں, عیسائی نام اپنا لیں, تو پھر تو مرنے کے بعد ہوگا کلیش فرشتوں اور آپ کے درمیان, دنیا کا کلیش ختم ہو جائے گا. تو کلیش ختم ہونے کا یہ طریقہ ہے, عیسائی بن جاؤ, ہندو بن جاؤ, یہودی بن جاؤ, کچھ اور بن جاؤ, مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے تیار ہیں تو جائیں کریں پھر اس کے بعد. تو آگے یہ آخر میں لکھتا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں نا, تھری تھنگز مسلمز نیڈ ٹو ڈو, آگے نا اپنی حقیقت کے اوپر, یہ نہیں تھری تھنگز دیٹ کرسچنز نیڈ ٹو ڈو, تھری تھنگز دیٹ امیریکنز اینڈ یوروپینز نیڈ ٹو ڈو, نہیں, کہتا ہے تھری تھنگز دیٹ مسلمز نیڈ ٹو ڈو کیا ہیں. اینڈ ان سم بریکٹ میں یہ بھی لکھتا ہے, اینڈ ان سم کنٹریز آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ. 1994 میں لکھا تھا اس نے, بہت کچھ اس وقت بظاہر آج کے حوالے سے مختلف تھا, لیکن لکھتا ہے اینڈ ان سم کنٹریز آر آلریڈی ڈوئنگ اٹ ٹو موو کانفیڈنٹلی ان ٹو دا 21st سینچری. ہے نا, لارے لپے بھی تو دینے ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ, تاکہ ہم بھی ذرا موٹیویٹ ہو جائیں کہ ہاں واقعی ہمیں کرنا چاہیے, کانفیڈنس آ جائے گا نا, بولڈ بن جائیں گے ہم بھی, ہے نا بھائی. ہوتا کیا ہے یہ چیز پتا نہیں ویسے, لیکن بولڈ بن جائیں گے, کانفیڈنٹلی ہم فیس کر سکیں گے اقوام عالم کو, ہے نا, کانفیڈنس آ جائے گا ہمارے اندر. 21st سینچری کے اندر وی ول موو وتھ کانفیڈنس, ٹھیک ہے. آگے لکھتا ہے دے آر ان رائزنگ آرڈر آف ڈیفیکلٹی, ٹھیک ہے. کیا گہرائی میں اتر کے اس نے بات لکھی ہے, بہت بہت گہرائی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے بارے میں کچھ اس کا اشر اشیر گہرائی بھی عطا فرما دے, اگر ہم جو ہے وہ اپنے دین کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں نا تو سمجھ میں آئے کہ یہ دین ہے کیا, اصل ہم نے اس کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے ان رائزنگ آرڈر آف ڈیفیکلٹی, یہ تین چیزیں جو کہ مسلمان کر لیں مسئلہ ختم. پہلی چیز کہتا ہے کوپنگ ود اے ماڈرن اکانومی, یعنی ماڈرن اکانومی کیا ہے, کیپٹلزم کی اکانومی, سود کی بنیاد پر اکانومی, اور ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر اکانومی ہے نا, دا رچ گیٹنگ ریچر دا پور گیٹنگ پورر, جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, ٹریلینئرز اور بلینئرز جو ہیں وہ چند بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کی یعنی ان کی تعداد نہیں بڑھ رہی, ان کی کیپٹل بڑھ رہا ہے, ان کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں, اور ادھر جو ہے نا وہ بینکرپسی فائل کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہوم لیس لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جو بینکوں کے قرضوں کے اندر دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ ماڈرن اکانومی ہے جس کو کیپٹلزم بھی کہتے ہیں, سرمایہ داری. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں اس سرمایہ داری کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کوپ کرنا سیکھ لیں, یعنی کہ آپ جو ہے وہ سود بیس اکانومی بنا لیں اپنی, آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے ایکسپلوئٹیشن شروع کر دیں غریبوں کی. ٹھیک ہے, بائی ہک اور بائی کروک آپ نے اپنا کیپٹل بنانا ہے, کوئی آپ کے اصول نہیں ہونے چاہیے, کوئی خدا خوفی نہیں ہونی چاہیے, کوئی خیر خواہی نہیں ہونی چاہیے, جس طریقے سے یہ بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی بنائیں. تو پہلی چیز جو کہ سب سے کم ڈیفیکلٹ ہے, یعنی سب سے آسان چینج تو مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے, ماڈرن اکانومی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں, ان جیسے بن جائیں, اکنامک پرنسپلز اپنے وہ والے بنا لیں. دوسری چیز کہتا ہے, دوسری چیز جو اس سے زیادہ مشکل ہے لیکن کرنی پڑے گی اگر آپ کو کلیش ختم کرنا ہے, سکون سے رہنا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, دوسری چیز کہتا ہے ایکسپٹنگ دا آئیڈیا آف سیکشل اکوالٹی, ایکسپٹنگ دا آئیڈیا کہ مرد اور عورت دو جو جینڈرز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, جن کو سیکس بھی کہتے ہیں جینڈر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو جنس ہے ان کے درمیان فرق ختم کر دیں, ان کی اکوالٹی کو آپ جو ہے وہ امبریس کر لیں کہ مرد اور عورت جو ہیں یہ برابر ہیں, اور یہ گاڑی کے دو ایکول پہیے ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ گاڑی چلے گی, اور ادھر جو ہے وہ گدھے گاڑی کو کھینچ رہا ہے, دو گدھے, ایک گدھا جو ہے وہ مرد ہے جو کہ اس گاڑی کو کھینچ رہا ہے, دوسری گدھی جو ہے وہ عورت ہے وہ بھی گاڑی کو کھینچ رہی ہے, برابر برابر دونوں گدھے بن جائیں یا گھوڑے بن جائیں یا بیل بن جائیں یا جو بھی بن جائیں, دونوں برابر برابر اکوالٹی. یہ دوسرا کام ہے جو کہ کرنا پڑے گا. اب اس کی حقیقت کیا ہے, یہ تو وقت ختم ہو گیا ہے لیکن بہت لمبی اس کی حقیقت ہے, وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی دفعہ. تو دوسرا کام جو کہ اکنامک کوپنگ سے زیادہ مشکل ہے یا مکلا, وہ ہے ایکسپٹنگ دا آئیڈیا آف اکوالٹی آف مین اینڈ ویمن. ٹھیک ہے نا, برابر سرابر دونوں کا معاملہ ہو جائے. اور ہارڈسٹ آف آل, جو سب سے مشکل کام جو مسلمانوں کو کرنا پڑے گا ٹو اوائڈ دا کلیش, وہ کیا ہے, لرننگ ٹو ابزارب دا پرنسپل آف ڈیموکریسی. یعنی جو جمہوریت کی بنیاد ہے, بنیادی پرنسپل ہے نا, اس کو ابزارب کرنا ہوگا اپنے دل و دماغ میں, اپنے معاشرے کے اندر, اپنے ملکوں کے اندر اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, دا پرنسپل آف ڈیموکریسی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیموکریسی کے پرنسپل ہیں کیا, بہت سارے پرنسپلز آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک انڈر لائنگ پرنسپل جو کہ اسلام کو اس ماڈرن ڈیموکریسی سے ممتاز کرتا ہے, اللہ بھلا فرمائے ہمارے مشائخ کا, ہمارے اکابرین کا. ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کے ساتھ ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا مفتی رفیع عثمانی دامہ برکاتہم کا, جس میں انہوں نے پاکستان کی تحریک اور ساری تفصیلات بتا کر کے لکھا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ جمہوریت کہاں سے آ گئی, یہ تو اسلام کے نام پہ بنا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور یہ جمہوریت جو ہے یہ تو اس کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو جی وہ وہی الیکشن کا سسٹم جیسے برطانیہ میں ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, فلاں جگہ ہوتا ہے, وہی جو ہے آپ نے پاکستان کے اندر کر دیا. تو حضرت نے جواب دیا کہ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے یہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے, اس کو آپ اسلامی جمہوریت کہہ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ میجورٹی لوگ اکٹھے ہو کر کے کسی بھی بات کے اوپر متفق ہو جائیں, فیصلہ کر لیں, تو وہی چیز قانون بن جاتی ہے, وہی چیز جو ہے وہ اس معاشرے کا رول بن جاتی ہے. جیسے مرد مرد میں شادی, امریکن پارلیمنٹ کے اندر کسی جگہ پہ, یورپ میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا کچھ ہوا ہے آج کل تو بہت زیادہ, کہ جی میجورٹی جو ہے وہ ووٹ پڑ گئے اس کے اوپر, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. جبکہ اس کے برعکس اسلامی ڈیموکریسی کیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے, اور ملک کے اندر بے شک لوگ مل کر کے جو مجلس شورا ہوگی یا جو ان کے سربراہان ہوں گے, جو بھی الیکٹڈ آفیشلز ہوں گے, ہونا تو چاہیے عقلمند قسم کے لوگوں کو، بیوقوفوں کو تو نہیں اور جاہلوں کو تو نہیں پہنچانا چاہیے، وہ تو ہمارا قصور ہے نا کہ ہم جو ہے وہ پڑھے لکھے اور عقلمند اور نیک پرہیزگار لوگوں کے بجائے جو ہے وہ ایسے کرپٹ لوگوں کو اوپر پہنچا دیتے ہیں. لیکن اصول تو یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اوپر پہنچنا چاہیے. لیکن ایون جیسے بھی لوگ ہوں وہ مل کر کے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو قرآن اور سنت کے خلاف. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑھ کے عظیم ترین احسانات میں سے پاکستان کے اوپر کہ جتنی بھی انہوں نے سازشیں کریں کہ پاکستان اسلامی ملک نہ بن سکے، اسلامی نظام نہ آ سکے، لیکن یہ آبجیکٹو ریزولوشن، قرارداد مقاصد کا راستہ نہیں روک سکے. اور اللہ تعالیٰ نے قرارداد مقاصد جو ہے وہ علماء کے ہاتھوں سے بنوائی اور اس کو جو ہے وہ امپوز بھی کروا دیا. ہر دستور جو پاکستان میں آتا گیا، حتیٰ کہ فائنل اور کمپلیٹ دستور 1973 کے اندر آیا، تو اس کے اندر قرارداد مقاصد جو تھی وہ لازمی جز تھی، وہ اوور شیڈوئنگ دا انٹائر کانسٹیٹیوشن. اب کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر ایسا بن ہی نہیں سکتا، چاہے ساری پارٹیاں مل کر کے بھی بنا لیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ مل جائے، لیکن ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف. تو جب یہ چیز آ گئی نا، تو اب یہ نارمل یا یہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ اسلامی ڈیموکریسی ہے. تو چاہتے کیا ہیں؟ تیسرا چینج کیا لانا کہ اس اسلام والے مسئلے کو تم ہٹاؤ، اللہ کے حکم، قرآن کے فیصلوں کو، سنت کے فیصلوں کو تم سائڈ پہ رکھو اور ویسٹرن ڈیموکریسی کو تم اڈاپٹ کر لو. جب یہ تم نے کر لیا نا، اور یہ تمہارے لیے سب سے مشکل ہوگا. وقت ختم ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ورنہ تو اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی تھی. کیوں ہے بھائی سب سے زیادہ مشکل ان کے لیے؟ حالانکہ ہمارے تو خیال میں سب سے زیادہ آسان ہے یہ کام ہے، کیونکہ ساری کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خیال میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو سب سے آسان ہو چاہیے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بھی جو ہے نا وہ عجیب گہرائی عطا فرمائی ہے، ہے نا؟ جب یہ دشمنی پر آتے ہیں تو خوب چھان پھٹک کر کے دشمنی کرتے ہیں، خوب اچھی طریقے سے جڑوں میں اتر کر کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، اور اللہ ان کے منہ سے جو ہے نا وہ کہلوا دیتا ہے جو کہ ہمیں ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. یہ سب سے مشکل کام ہے کہ ٹو ابزارب دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی. کیونکہ ہمارے ملکوں کے اندر، الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر کم از کم، اس کے راستے میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ وہ علماء حق ہے، وہ مدارس عربیہ ہیں. یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی ہونے نہیں دیتے. کبھی کوئی مارچ کر دیتے ہیں، کبھی کہیں پہ کوئی وہ جلسہ کر لیتے ہیں، کبھی وہ کچھ ہو جاتا ہے، کہیں پہ کچھ ہو جاتا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ سیاست کو استعمال کر کے افہام و تفہیم کے ذریعے سے. لیکن بہرحال جو قانون سازی ہے اس کے راستے کے اوپر یہ پہرا دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایسا قانون نہیں بننے دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے نہیں بننے دیتے کہ جو کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف. اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو پھر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس فرق میں جو کہ کفر و باطل کے درمیان ابھی تک دنیا کے اندر موجود ہے نا، تو اس کے درمیان پھر کیا تین فرق تھے؟ پہلا فرق اکانومی کا، مالیاتی نظام کا، دوسرا فرق جو معاشرتی نظام ہوتا ہے، گھریلو نظام، معاشرے کا نظام، عورت مرد والا معاملہ جو ہوتا ہے یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا، اور تیسرا اور سب سے بڑا جو فرق ہے یا راستے کی رکاوٹ ہے وہ یہ اسلامی نظام ہے جو کہ ملکی سطح کے اوپر قائم. اس کو ختم کر دو، سب ختم، ایک جیسے ہو جائیں گے، دیر ول بی نو کلیش آف سیولائزیشن. تو اللہ تعالیٰ میں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب
عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے کریم عطا تیرے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما، اے اللہ سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما، اے اللہ جادو ٹونے سے حفاظت فرما، اے اللہ سفلی اعمال سے حفاظت فرما، اے اللہ بری نظر سے حفاظت فرما، اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ مرضوں سے حفاظت فرما، قلت سے حفاظت فرما، علت سے حفاظت فرما، اے اللہ تجھ سے حفاظت مانگتے ہیں کیونکہ اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں، اے اللہ تیری حفاظت کے بغیر اور حفاظت کا کوئی سبب نہیں اپنے پاس پاتے ہیں، اے اللہ حفاظت کے تمام اسباب، اے اللہ اسباب کے درجے میں بھی جو ہوتے تھے اے اللہ وہ سب ہم سے دور ہو چکے، اے اللہ کوئی ایسا سبب نہیں جس کو ہم اپنی حفاظت کے لیے اس قابل سمجھ سکیں کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکیں، اے اللہ صرف اور صرف تیری حفاظت ہے، اے اللہ اور کوئی حفاظت کا سبب نہیں، اے اللہ ہماری ہر قسم کے شرور سے، اے اللہ ہر قسم کے برائیوں سے، اے اللہ ہر قسم کے اپنے شر سے، اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی حفاظت ہماری لیے کافی ہے، اے اللہ اگر آپ نے حفاظت کے فیصلے فرما دیے تو اے اللہ ہمیں کسی اور کی حفاظت کی ضرورت بھی نہیں، اے اللہ آپ کی حفاظت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اے اللہ ہر چیز پر محیط ہے، اے اللہ ہم کمزوروں کے ساتھ حفاظت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے، اے اللہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں سے، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ داروں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی ویسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اے اللہ ان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو، اے اللہ ان کی جان مال محفوظ ہو، اے اللہ ان کا ایمان محفوظ ہو، اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے حفاظت کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہر ایک کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، اہل و عیال کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ گھر بار اور کاروبار کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ، اے اللہ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ غلط فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فیصلوں پر بعد میں پشتانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے، اے اللہ ہمارے ہاتھ ہمارے کاموں کے اندر مددگار بن جائیے، اے اللہ ہمارے نیک کاموں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ جو شر والے کام ہیں، بے وقوفی والے کام ہیں، اے اللہ نقصان والے کام ہیں، اے اللہ ان کاموں کو ہم سے پھیر دیجئے، اور اے اللہ ہمیں ان برے کاموں سے پھیر دیجئے، اور اے اللہ خیر کے کاموں کی طرف ہمارے دلوں کو مائل فرما کر کے اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ راضی مرضی فرما دیجئے، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دلوں کا سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کا سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ معاش کا، معیشت کا سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے فکروں کو، اے اللہ اپنی آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ قرآن کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دین کے علم کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دنیا کی فکروں میں اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت ضائع کرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ خصوصاً ہماری اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ تو اے اللہ گزر گیا، اے اللہ اب ہماری اولادیں جو ہے وہ
زندگی میں قدم رکھ رہی ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ گناہوں کے اثرات سے ان کو بچا لیجئے، اے اللہ بے برکتیوں سے ان کو بچا لیجئے، اے اللہ جنوں اور انسانوں کی شکل میں جو شیاطین ہیں، اے اللہ ان کے اثرات سے، اے اللہ ان کی بری باتوں سے، اے اللہ ان کے وسوسوں سے ان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کو خالصتاً اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دین کی عظمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دین کی سربلندی کے لیے، اے اللہ ذاتی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں، اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ نے جو ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ بن مانگے اپنا دین عطا فرما دیا، اے اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کی ناقدری کے بڑے عظیم ترین گناہ سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جتنی بھی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، اے اللہ تمام نعمتوں کے اوپر اے اللہ اپنا خوب لگ کر کے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم زوال نعمت کسی چھوٹی نعمت کا بھی بظاہر جو چھوٹی لگتی ہے اللہ اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ تیرے محمد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے کمزور ترین امتی ہیں، اے اللہ یہ سارا آپ نے نظام بنایا ہوا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک چلتی ہے، تو اے اللہ ہم آپ کی بندگی بھی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، اے اللہ ظاہری شکل اختیار کر لیتے ہیں، اے اللہ اگر کوئی ایک نعمت بھی اپنی جگہ سے ہل گئی، اے اللہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو اے اللہ ہم سے تو اتنی بھی عبادت نہیں ہو پائے گی جتنی تھوڑی بہت ہم آپ کی کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اے اللہ جتنی بھی کرتے ہیں آپ کی توفیق سے کرتے ہیں، اپنی رحمت سے اے اللہ ان کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنے کی حقیقی طور پر توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جیسا کہ آپ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے اللہ ہماری توفیقوں کو اور بڑھا دیجئے، اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے، دین کے علم کے لیے، اے اللہ عمل کے لیے، جستجو کے لیے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ دنیاوی طور پر بھی ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ذلت اور رسوائی کی اس زندگی سے اب ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اب ایک آپ کو اپنا پروردگار اور اے اللہ ایک آپ کو اپنا خدا، اے اللہ اپنا معبود بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفر اور کافری کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ شرکی اور اے اللہ نفاق کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی شرک کے جو بھی ہمارے اندر شائبے پائے جاتے ہیں، نفاق کے شائبے پائے جاتے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے اے اللہ ہم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان سے اور اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو جو آج مانگی، اے اللہ جو مانگنی چاہیے تھیں ابھی نہیں مانگ سکے یا پہلے مانگی تھیں یا بعد میں مانگیں گے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو ہمارے مشائخ، اے اللہ آپ کے دوست، آپ کے نیک بندے جو آپ سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ان دعاؤں کے اندر ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے مشائخ کی دعائیں لینے والوں میں بنا دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرما دیجئے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو، اساتذہ کرام کو، مشائخ کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے دوست عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.